الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اس سے پہلے ہم قرآن مجید کا جو ایک سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے، سورہ حجرات زیر درس تھی، اور سورہ حجرات کی جو ہے وہ 10 آیات ابتدائی، دو رکو ہیں، پہلا رکو 10 آیات پر مشتمل ہے. یہ پہلا رکو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. جو مضامین آئے ہیں ان کا اجمالی ذکر ہو جائے. پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں عمومی رہنمائی ہر مسلمان کے لیے بھی ہے اور پوری ریاست کے لیے بھی ایک بہت اہم رہنمائی اس میں ملتی ہے کہ اہل ایمان اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ایک فرد بھی جو ہے وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے اندر رہے، تابع رہے. آگے نہ بڑھو سے مراد یہ ہے اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے. زندگی اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، سر تسلیم خم کر دینا. مسلمان تو وہ ہے جو سر تسلیم خم کر دے اللہ اور رسول کے ہر حکم کے آگے. اسی طریقے سے اسی میں ایک رہنمائی اجتماعی زندگی سے متعلق ملتی ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی قانون سازی ایسی نہیں کی جا سکے گی جو قرآن و سنت سے متصادم ہو اور اس سے جو ہے وہ ہم آہنگ نہ ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حلال حرام کے معاملات تو بالکل واضح ہیں. مباحات کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. لیکن جب بھی کوئی اسلامی ریاست کے اندر جو مقننہ ہے جب بھی قانون بنائے گی تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اللہ اور رسول کا کوئی واضح حکم ٹوٹتا نہ ہو، اس کی نافرمانی جو ہے وہ لازم نہ آئے. اس سے نیچے نیچے جو ہے مباحات کے دائرے میں تم اپنی قانون سازی کر سکتے ہو، اصول بنا سکتے ہو، لاز بنا سکتے ہو، وہ تمہیں اختیار ہے، لیکن آگے لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور اس شکل میں اگر واقعی عدلیہ بھی جو ہو وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر ہو، جیسے ہمارے ہاں شرعی عدالت قائم کی گئی، لیکن شرعی عدالت کو کل اختیارات دیے گئے ہوں اور وہ تمام نظام عدالت کے اوپر حاوی ہو، اور وہاں پر جا کر جو ہے کوئی شخص کہے جی کہ فنا حکم جو ہے، فنا آرڈر جو نافذ کیا گیا ہے، یہ خلاف اسلام ہے میرے نزدیک، تو وہ وہیں پر طے ہونا چاہیے اس عدالت کے اندر، اور وہاں ججز وہ بیٹھے ہوں جو دین و شریعت کے جاننے والے ہوں، اور وہ پھر ثابت کرے جو شخص جس نے دعویٰ کیا کہ میرے نزدیک یہ خلاف قرآن و سنت ہے، لہذا اس کو قلعدم ہونا چاہیے. اگر وہ دلائل سے ثابت کر دے تو عدلیہ فیصلہ کر دے گی کہ اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اس قانون کی، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گنجائش ہے. عملی شکل اس کی یہ ہوگی. وفاقی شرعی عدالت ہمارے ہاں بنی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا درجہ سپریم کورٹ کے برابر نہیں تھا، پھر اس کو لمٹ بھی کر دیا گیا تھا، اس کو بہت سارے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے تھے اور پاؤں پر بھی جو ہے وہ بندشیں لگا دی گئی تھی، ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا گیا تھا اسے، اور اس کا درجہ بھی کم تھا، چنانچہ وہ افیکٹو نہیں ہو سکی. اور پھر ہمارا جو سارا نظام ہے وہ اس کا جوں کا توں ہے، لہذا اس نظام کی خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ اصول ہے پہلی آیت میں، اور بہت اہم اصول ہے. اگلی چار آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا احترام، آپ سے محبت، یہ ہیں جو تقاضے ہیں مسلمانوں سے. اس میں ادب و احترام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں اگر کوئی کمی آئے گی تو جو شخص اس کا مرتکب ہوگا اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. حاصل کیا ہے کہ مرکز ملت جو شخصیت ہے قابل اتباع، جس کو فالو کیا جائے، جو رول ماڈل ہے، اور جن کے ساتھ ایک شدید جذباتی محبت کا رشتہ استوار ہوگا قیامت تک کے لیے، وہ ایک ہی شخصیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی اللہ کو بھی جو ہے گوارا نہیں ہے. اگر آواز اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کر بیٹھے تمام نیک اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، صفر ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ ہے وہ مقام جو قرآن نے دیا ہے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرویزیت اور غامدیت، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کے انڈے بچے ہیں، اور ان کا اصل مرض یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے انحراف. اس کے بعد ایک بہت اہم حکم آیا تھا کہ اسلامی ریاست میں امن و امان کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص کوئی اہم خبر لے کر آتا ہے اور وہ شخص اپنی جگہ باکردار اور متقی نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، فاسق اس معنی میں ہے کہ گناہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ایسے شخص کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے پہلے خوب چھان پھٹک کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. کسی ایسے شخص کی لائی ہوئی خبر کے اوپر قدم اٹھا لینا، یہ اس کے بہت ہی مضر اثرات ہو سکتے ہیں افراد پر بھی اور پوری پوری قوموں پر بھی، لہذا ان سے بچو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دوبارہ دہرایا گیا اگلی آیت میں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. ایک تو اسلامی ریاست کے عام قوانین ہیں وہ بھی بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور وہ خود ہی حجت ہیں، اور اگر تم انہیں عام افراد کی طرح تک ٹریٹ کرو گے تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ اللہ کے رسول ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو حکم دے رہے ہیں، جس سے روک رہے ہیں اور جو اسٹریٹجی معین کر رہے ہیں، براہ راست رہنمائی اللہ سے ان کو مل رہی ہے. یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے یہاں کا معاملہ خاص ہے. اور ساتھ ہی صحابہ کرام جو آپ کے جانے سار تھے، جانے پہچانے، دست و بازو، ان کی عظمت، ان کا مقام، اس صورت کے اندر ان کا ذکر بھی اس اعتبار سے ہے کہ یہ بھی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، اس کی محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے کھبا دیا ہے تمہارے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اب تمہیں اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کفر فسق اور گناہ اور نافرمانی ان چیزوں سے تمہیں طبعی طور پر نفرت ہو چکی ہے، یہ تمہارے لیے ان کی طرف میلان ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جو صحابہ کا ہے، وہ یونیک ہے، امت میں یہ مقام اور کسی کا نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہیں صحیح راستے پر، جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے اسی پر گامزن ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر میری سنت کا اتباع بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین، وہ بھی دین کی جو تعبیر کر رہے ہیں وہ بھی اس ہمارے امت کے اندر ایک حجت ہے، ان کا اتباع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے اور پوری امت نے اس کو تسلیم کیا ہے، سوائے وہی ایسے کچھ گروہ کے جو جس کا میں اشارہ کر چکا ہوں، اس قسم کے گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں لیکن وہ معدود چند ہوتے تھے، اور وہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن اصل مین سٹریم جو ہے مسلمانوں کی وہ اسی بات کو مانتی ہے۔ پھر ایک اور اہم اسلامی ریاست کے حوالے سے ہدایت آئی تھی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں اور یہاں تک کہ تلواریں تک نکل آئیں، کسی وقت ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں اتنی ہو سکتی ہیں، افواہوں کے نتیجے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور بہرحال کچھ ایسے لوگ کے جو شر پسند ہیں وہ بھی ایسے باتیں پھیلا کر ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، تلواریں نکال دیں، قتال کا لفظ آیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقی جو ہے پوری امت مسلمہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، یا اسلامی ریاست، یا اگر چھوٹے پیمانے پر ہے تو اس کے آس پاس کے پڑوسی رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے درمیان جو بھی آپس میں لڑے ہیں صلح کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کا مسئلہ ہے وہ جانے، ہم کیوں خام خواہ پرائے معاملے کے اندر اپنی ٹانگ کیوں پھنسائے اور برے بنے، نو، اپنا تمہیں رول ادا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے بقیہ مسلمانوں کی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اور پھر جب تم محسوس کرو کہ ایک فریق جو ہے وہ زیادتی پر ہے تو اب اس کو جو ہے اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ بات نہیں مان رہا تو اس کے خلاف قتال کی بات آئی ہے، قوت کے زور سے اس کو منوایا جائے گا، حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس آ جائے، پھر جائے، یعنی صحیح راستے کو قبول کرے اور امت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دے۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور جب وہ سر تسلیم خم کر دے تو پھر اب وہ جو دو گروہ جن میں آپس میں لڑائی ہوئی تھی ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، تاکہ وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ ختم ہوں اور پھر سے نارملائز ہو جائے سارے معاملات، اس کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اسی حوالے سے ایک بہت اہم اصولی بات یہاں پر آئی ہے جس کا حق ادا نہیں ہوا تھا، ترجمہ تو ہو گیا تھا، یہ دسویں آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اہل ایمان دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، کسی رنگ نسل کسی سے تعلق رکھتے ہوں، جب مسلمان ہیں تو ان کے اندر رشتہ اخوت اسلامی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلامی رشتے سے بھائی بھائی، چاہے زبانیں ان کی کچھ اور ہوں، رنگتیں مختلف ہوں، جو مرضی ہو، کلچر کہیں کا کچھ بھی ہوتا رہے، جب اسلامی کمیونٹی میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب ساری دنیا میں جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کے اندر یہ رشتہ اخوت اسلام کی وجہ سے آ چکا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ تو عام ایک نارمل بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی لڑ پڑے تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ صلح کراتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ پوری امت مسلمہ ایک کمیونٹی ہے، اور اس کے کوئی ایک گروہ اگر کسی سے لڑ جائے تو پھر بقیہ پوری نوع انسانی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں صلح کرائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد آگے جو ہے دو آیات میں کچھ ایسی برائیوں کا ذکر ہے، مجلسی برائیاں، جو ان کو عام طور پر ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں احتیاط نہ کریں تو وہ جو مسلمانوں میں جو اخوت باہمی ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، وہ مطلوبہ فضا کبھی نہیں پیدا ہو سکتی اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے جو آگے بیان کی جا رہی ہیں. انما المؤمنون اخوة، تو ہم نے پڑھ لیا مسلمان بھائی بھائی ہیں. کس طرح کے بھائی بھائی ہیں اور ان کو کیسا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، احادیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ احادیث اس حوالے سے ہم ان کا مطالعہ کریں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، یعنی عمارت جو ہے وہ اینٹوں سے مل کر بنتی ہے اور اس کی مضبوطی بھی ہوتی ہے، سبسٹنس اس کے اندر جو سیمنٹ سبسٹنس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مضبوط عمارت ہے، اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتا. مسلمان ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے، وہ اینٹیں مل کر پھر ایک مضبوط جو ہے وہ فصیل بن جاتی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ کیسے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، یوں ایسے ان کے اندر ایک مضبوط رشتہ ہے. اخوت اسلامی یہ اس انداز کی ہونی چاہیے، یعنی ایک مثال وہ دی ہے کہ عمارت ہے اور اینٹیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سٹرینتھن کرتی ہیں، جیسے جب ملایا جاتا ہے اور سبسٹنس اور ایک خاص ترتیب میں، تو ایک مضبوط عمارت اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ اس طریقے سے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر پھر بھی دکھایا کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، المسلمون کرجل واحد، تمام مسلمان ایک فرد کی مانند ہیں. ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اگر کسی کے آنکھ میں تکلیف ہوگی تو یہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ بقیہ جسم جو ہے وہ آرام سے ہے، چین میں ہے، بس ایک آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہے، پورا وجود جو ہے وہ بے قرار ہو جائے گا، وہ تکلیف تو پورا وجود محسوس کرے گا. ان ڈفرنس کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آنکھ کا معاملہ ہے، چھوڑو. تو اس طریقے سے ایک جسد واحد ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اور اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو پھر وہ پورا وجود اس کا بے چین ہوگا. یہ مثال دے کر کہ اس کی نوعیت یہ ہونی چاہیے، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں، اور مسلمانوں میں یہ آپس میں ایک برادری اس انداز سے ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہو. یہ معیار کہنے کو بڑا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل. انسان اپنی سرشت کے اعتبار سے بہرحال وہ اپنے مفادات کو تحفظ دیتا ہے، اور بالعموم اس کے لیے اپنا پیمانہ اور دوسروں کو ناپنے کا پیمانے مختلف ہوتے ہیں، جبکہ اس کو بالکل متوازن رکھنا یہ آسان کام نہیں. ہم میں سے کوئی شخص بڑی سے بڑی غلطی بھی کر لے گا, اپنے ذہن سے کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن لے آئے گا. وہی کام کسی دوسرے نے کیا ہوگا تو ہم اس کے جو ہے چڑھ دوڑیں گے اس کے اوپر, یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. چنانچہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اور بلکہ یہ قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو, دونوں کے لیے پیمانے ایک ہی ہو, اپنوں کے لیے بھی اور غوروں کے غیروں کے لیے بھی, یعنی دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں منقول ہوئی ہے, المسلم واخو المسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے, کسی قسم کی زیادتی ظلم اس کے ساتھ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھانا یا کسی اور انداز سے فائدہ اٹھانا نہیں, نہ تو وہ ظلم کرتا ہے, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اسے وہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. مشکل حالات ہیں اور کچھ ایسا ہے, اب وہ اپنی فکر ہے اسے جان کی اور اپنے مسلمان بھائی کی, دوسرے بھائیوں کی فکر نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا يُسْلِمُهُ, دشمن کے حوالے نہیں کرتا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے مشکل میں. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ, یہ الفاظ تو بڑے ہی پیارے ہیں, اس میں بڑی ایک عجیب بشارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی مشکل میں ہے, اس مشکل سے اس کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ مختلف قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں, کسی کے کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی شخص اب اس کی مدد کر رہا ہے, کوئی کسی اور تکلیف میں ہے, کسی مصیبت میں مقدمے میں پھنس گیا ہے, کوئی اس کی مدد کر رہا ہے کہ بھائی کسی غلط مقدمے میں پھنس دیا گیا, تو جب مسلمان بھائی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے, کان اللہ فی حاجتہ, اللہ تعالی اس بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے جو مدد کر رہا ہے. اس سے زیادہ تشویق و ترغیب کے الفاظ ممکن ہی نہیں کہ تم کتنے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو, ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ تمہاری مشکلات دور کر رہا ہے. ومن فرج عن مسلم قربۃ, اور جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو رفع کرے, دور کرے, فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلات میں سے اس کی مشکلات کو کم کرے گا, اس سے اسے چھٹکارا دلائے گا. ومن ستر مسلما, ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے جس سے آپ ثواب کما سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا, کسی مسلمان کا کوئی عیب, کوئی برائی, کوئی کی غلطی علم میں آئی ہے, اب اس کو اپنے تک رکھنا اور آگے بیان نہ کرنا, پردہ پوشی کرنا, یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا موجب ہے, اس کی بڑی تاکید آئی, ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی چیز کسی کے بارے میں علم میں آئی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے کہ اب کہیں اور بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچائے, بے قرار رہتا ہے, جب تک کہ وہ بیان نہیں کر دے گا تسلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں, تم اس کی پردہ پوشی کرو. سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. یہ ہے کہنے کو کہ مسلمانوں میں اخوت ہونی چاہیے, کہہ دینا بڑا آسان ہے, اس کے لیے کرنا کیا کچھ ہوگا, عملی تقاضے کیا ہے, وہ یہ ہے, یہ سارے کام آپ کریں گے تو اخوت پیدا ہوگی, ورنہ صرف اخوت کے واعظ ہوں گے. اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات جس میں جس کی وجہ سے دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور دلوں کی دوری ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا تذکرہ بھی کیا اور اس سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے امت کو. لا تحاسدوا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. یہ انسان کی خلقی کمزوری ہے، کہیے خلق الانسان ضعیفہ، انسان کی خلقت کے اندر کچھ کمزوری کے پہلو ہیں، غصہ ہے، لالچ ہے، انہی میں ایک یہ بھی ہے حسد. لا تحاسد، حسد مت کیا کرو، کیونکہ حسد بھی یہ جو رشتہ یا قوت ہے برادرانہ مسلمانوں کے درمیان، اس کو کاٹ دینے والی چیز. ولا تناجشو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ. بولی دی جا رہی ہے، آکشن ہے، تو ایک تو یہ کہ نارمل انداز سے ہوتا ہے، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی بڑھا کر دینا، یہ نیت دوسروں کو تو نہیں پتہ چلے گی، اللہ کو تو معلوم ہے نا، ایسی حرکت مت کرو، کیونکہ دوسرا بھی فیل کر ہی لیتا ہے اکثر. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ حس رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہ دوسرا بھی فیل کر لیتا ہے مختلف اس کے جیسچر سے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. اور جب یہ فیلنگز آ گئیں تو برادرانہ اخوت تو ختم ہو گئی، جبکہ تاکید یہ ہے کہ مسلمان ایک بھائیوں کی طرح رہیں جو آئیڈیل بھائی ہوتے ہیں اس طریقے سے. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے بغض نہ رکھو دلوں کے اندر. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت کرو، یعنی ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ولا یبع بعضکم علی بعض، اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ ایک سودے پر دوسرا سودا نہ کرے، یعنی ایک شخص نے کوئی سودا کیا ہے اور دوسرا آگے بڑھ کر آگے جو ہے وہ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب دوسرا شخص جو ہے آگے بڑھ کر زیادہ پیسے لگائے گا تو اس شخص کے دل میں رنجش پیدا ہوگی. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے اندر، دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور دیکھو بندے بن جاؤ اللہ کے سب کے سب، اور آپس میں بھائی بھائی. سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخلوقات جو ہیں یہ اللہ کی عیال ہے، کنبا ہے. تو پوری مخلوقات ایک اعتبار سے اللہ کا کنبا ہے، لیکن خاص طور پر انسان اور انسانوں میں سے بھی جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کی خاص برادری ہے نا، اور اس کے اندر اس قسم کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں اور اس بدگمانیاں، یہ نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا ماحول. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ، آخری حصہ اس کا یہ ہے اس حدیث کا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت محترم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. دوسرے مسلمان کے خون، مال اور عزت، ان تینوں کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے، ان کے اعتبار سے کوئی کسی کو دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے کسی بھی لیول پر. یہ ہے انما المؤمنون اخوة، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، تو ان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، تفصیل بیان فرما دی. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ دو آیات میں بعض ایسی اخلاقی یا مجلسی برائیوں کا ذکر ہے جن کو ہم عام طور پر برا نہیں سمجھتے، لیکن یہ بھی دلوں کے اندر بگاڑ ڈالنے والی چیزیں ہیں، دلوں کی دوری کا باعث بنتی ہے. اس وقت کا ترجمہ ہی کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی کسی بات پر کوئی مذاق اڑانا، یہ ہمارے ہاں تو ایک شغل اور ایک تفریح کے ذیل میں آتا ہے، لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کبھی اس کے دل کو بھی آپ جھانک کر دیکھیں کہ کس کیفیت میں ہے. اگر کوئی آلہ ہمارے پاس ہو تو معلوم ہوگا کہ وہ اس وقت شدید اس کے اندر بیزاری ہے، اور اس شخص کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوگی جو اس کا مذاق اڑا رہا. تو لا یسخر قوم من قوم، مرد بھی مذاق نہ اڑائے دوسروں کا. ایک تو ہے انڈیویجول کرتے ہیں، بعض قومی اعتبار سے کسی کو کسی قوم کے لیے خاص لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پھر اس کے نتیجے میں جو دلوں سے دوریاں ہوتی ہیں، دلوں کی دوریاں وہ آپ کم نہیں کر سکتے، پھر وہ رہیں گی، وہ انسانی نفسیات کا حصہ، اور اخوت باہمی پیدا نہیں ہوگی. لہذا کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اگرچہ جب قرآن مجید میں یہ احکامات آتے ہیں تو مردوں کے تابع خواتین بھی، جو بھی احکامات آ رہے ہیں اس میں مردوں کو صیغہ تو مذکر کا ہوتا ہے، لیکن یہ رہنمائی تو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، پوری تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جن میں مرد بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں. لیکن اس خاص معاملے میں خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مرض نسبتاً عورتوں میں زیادہ ہے. بہرحال مرد جو ہے اس کا کام باہر کا معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، بھاگم دوڑ ہے، معاشی تگو دو ہے. عورت کا اگر دائرہ کار ذرا گھر کے چار دیواری کے اندر ہے، اصل میں اس کی لمیٹڈ سرگرمیاں بھی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ یہ چھوٹی چیزیں وہاں پر زیادہ اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کوئی مصروفیت تو چاہیے، تو پھر اس قسم کی مصروفیت بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور دیکھو خاص طور پر عورتیں بھی نوٹ کریں کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے مسلمان بھائی کو تانا نہ دیا کرو، بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو تانے مت دو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانا دینا یہ بھی کوئی اچھا خوشگوار اثر نہیں چھوڑتا. جس کو تانا دیا جا رہا ہوتا ہے ذرا اس کی اس وقت دیکھیے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ تانا عام طور پر دیا بھی جاتا ہے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے. عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم، ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو کی تانا زنی مت کرو، تانا نہ دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. تنابز بالالقاب، کسی کو کوئی چھیڑ کے لیے کوئی برا نام رکھ دیا، یہ بھی افراد کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی پوری قوم کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی نفرت کا باعث بنتی ہیں، دلوں کے اندر فاصلے بڑھاتی. کہنے میں زبان تو بڑی آسان ہے ہلا دینا، لیکن اس کے نتائج وہ بڑے سنگین ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کو تانا مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام نہ رکھو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا تو بہت ہی بری بات ہے. یعنی ایمان کی دولت تمہیں ملی ہو اور پھر ایسی حرکت، بہت ہی معیوب، بہت ہی معیوب. یہ بڑا دل پذیر انداز ہے کہ غور کرو اللہ نے تمہیں کس مقام پر پہنچایا ہے، ایمان جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے اور تم ان چھوٹی چھوٹی برائیوں میں ملوث ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ہیں کہ جو ظالم ہیں. دیکھیے نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ حجرات کیونکہ چوتھا درس ہو رہا ہے اس کے اوپر، کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق اہم ترین ہدایات ہیں اس کے اندر ریاست کے لیول پر. اور یہ جو باتیں آئی ہیں یہ ہمیں لگتی ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو تانا نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت آگے آ جائے گا، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اخوت باہمی نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہی رکاوٹ ہے اس اخوت باہمی کی کہ جو مطلوب ہے کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں باہمی اخوت ہو، محبت ہو، وہ ایک بنیان مرسوس ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، پھٹے ہوئے دل ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں تو قومی سطح پر بھی فلاں قوم تو ایسی ہے اور فلاں وہ ہے، سندھیوں کے لیے ہم نے الگ باتیں رکھی ہوتی ہیں، پٹھانوں کے لیے الگ، وہ یا ہم سب سے برتر ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، وہ بہت اونچے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو بہت نیچا دیکھ رہے ہیں، اس کے پھر نتائج تو نکلتے ہیں۔ پھر ایک قوم، مسلمان ایک قوم ہونی چاہیے، یہ سینکڑوں قوموں میں بٹی ہوئی ہوگی اور ہے اس وقت۔ اگلی آیت میں پھر تین احکامات دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ گمان کرنا، کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینا بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے، اگر تو کسی نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے یا آپ نے واقعی دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں ہے، تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، محض اپنے ایک گمان کے مطابق کسی شخص کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ بھی گناہ ہے، چاہے تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، کسی کے بارے میں بدگمانی۔ پھر میں عرض کروں گا کہ کوئی ٹھوس واقعات آپ کے سامنے ہیں جس کے ذریعے سے آپ، جس کے حوالے سے آپ نے اس کی رائے قائم کی ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ٹھوس بات بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کسی شخص سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اکثر تو ہم نئے آدمی جو ملنے آتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی پہلے کرتے ہیں، اور پھر اگر پتہ لگے نہیں وہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی مختلف قسم کا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کے بارے میں خوش گمانی ہو، اور بدگمانی تب کریں جب کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آ جائے، اس کے بغیر بدگمانی، یہ بھی جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اصل ایشو وہی ہے، دلوں کا صاف ہونا اور ایک دوسرے کے لیے محبت، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے، 100% صحیح۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تاثر اچھا نہیں اب رکھا ہوا، اس سے بات کرتے ہوئے ہم شاید اپنے تئیں اس کو جسچر یہ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن احساسات جو ہیں وہ اندر سرایت کر جاتے ہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جو شخص بدگمان ہوگا دوسرا بھی فیل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہوئی ہے کہ یہ میرے خلاف اچھے میرے حوالے سے اچھا گمان نہیں کرتا، تو دل کو دل سے راہ ہوتی، محاورہ جو ہے یہ حقیقت ہے۔ لہذا اپنے دل کو شعوری طور پر صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، تو بدگمانی آتی ہے تو اس کو دور کرنا ہوگا، یہ ایفرٹ کرنی ہوگی۔ ان نباد وزنسم ودا تجسسو، یہ دوسری آیت کے اندر جو ہے وہ یہ دوسرا حکم یہ آ رہا ہے، پہلی آیت میں تین احکامات آئے تھے، دوسری آیت میں پھر تین ہیں، ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ تجسس نہ کیا کرو، توہ میں نہ لگے رہو۔ یہ بھی ایک ایسی انسان کا جو ہے وہ عادت ہے، مزاج کی عادت، اس سے خرابیاں جنم دیتی ہیں، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تجسس کا یہ کہ آپ کوئی بھی معاملہ ہے، اب آپ اس کی کھود کرید میں لگ جاتے ہیں۔ پسندیدہ معاملہ یہ ہے کہ جس کام سے آپ کا مطلب نہیں ہے آپ خامخواہ اسی کھود کرید میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں آپ کا کوئی ذاتی ایشو ہے، اس سے آپ کو اپنی ایک ضرورت کے تحت کچھ تحقیق کہیں کرنی پڑ رہی ہے تو اور بات ہے، اس کے بغیر تجسس میں لگے رہنا، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں دو دوستوں کی اس وقت آپس میں کیا کیفیت ہے، یہ خاص مینٹیلٹی ہے اور اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے اور اس کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں آپ تحقیق کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں. خامخواہ کہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ ادھر اس کی ادھر کی جو ہے یہاں کی بھی مجھے پتہ چل جائے وہاں بھی چپ تک پتہ، یہ مینٹیلٹی ہی جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا. تجسس مت کیا کرو. ہاں کوئی معاملہ ہے، اگر کسی بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوں گی، دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک اہم ایشو ہے، بیٹی کی ہو بیٹے کی ہو، تو اس قسم کے کوئی ایشوز ہوں تو پھر آپ کوئی تحقیق اور تجسس جو ہے وہ کریں دوسروں کے معاملات کی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھو بس. وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اور غیبت آپ کو معلوم ہے نا کیا شے ہے، کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کسی دوسرے کو بیان کرنا. یعنی میرے علم میں کسی کے بارے میں کوئی شخص کوئی ایسی چیز آئی ہے جو جس کو بیان کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جس کا معاملہ میرے مجھ تک پہنچا ہے. اب میں وہی بات جو میں نے سمجھی ہے میرے سامنے ہوئی ہے لیکن ہے اس کے لیے برائی کی بات، میں کسی اور سے کہوں، اس کی غیر موجودگی میں کہوں، یہ غیبت ہے. غیابت سے ہے نا، غیر موجودگی میں کسی اس کی کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اچھی نہ ہو. اس سے بھی بچو، اور نوٹ کیجئے گا یہ اس سے اب صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہی آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں نمک مرچ نہیں لگا رہے. اگرچہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے وہ بات بیان کرتے ہوئے نمک مرچ لگائے بغیر جو ہے آگے کنوے کر دینا، آسان نہیں ہوتا ہمارے لیے. 100% اگر وہی بات آپ نے دوسرے کی کسی دوسرے شخص کو بتا دی ہے، یہ غیبت ہے. اور کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں بڑا ناگوار گزرا، تمہاری طبیعت مقدر ہو گئی ہے یہ سن کر. مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور یہ جو ہے جرم اس کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنے کے. غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کسی اور کے سامنے بیان کرنا، یہ ہے غیبت، اور اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہ غیبت محسوس، اس میں برائی محسوس ہوتی ہی نہیں ہے. بھئی میں تو بالکل جو میں نے مجھے معلوم ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں آگے اس کے بارے میں، اس پہ کیا غلطی ہے؟ لیکن اسی کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے پھر دلوں میں فاصلے بڑھتے ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دوسرے مسلمان بھائی کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی چیز اس کے بارے میں علم آ بھی گئی ہے تو آپ اس کو محفوظ رکھو اپنے تک، ڈنڈورا نہ پیٹتے پھرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت ناگوار گزرا ہے یہ. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی اب تک اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں ان معاملات میں تو اس پر اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہم نے ان برائیوں میں ملوث نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس صورت کا بیان ابھی چل رہا ہے اور آگے پھر ریاستی حوالوں سے بھی بڑے اہم اصولی مباحث آئیں گے. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ دوں گا. اس ہفتے کا جو اہم ترین ایشو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ امریکی صدر نے امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جس پر اسرائیل میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام اس کے لیے انتہائی رنج و غم کا یہ مقام ہے۔ جو لوگ بھی اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بہت حساس مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے جو امریکی صدور کلنٹن، بش اور اوباما، ان پر بھی یہودیوں کا اور امریکی کانگریس کا دباؤ تھا کہ وہ یہ اعلان کریں، اس لیے کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے کس کی مٹھی میں ہے سب کو پتا ہے، اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا نا، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے۔ اس زمانے میں فرنگ کا امام انگلینڈ تھا، اب فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے۔ لیکن اس طوطے کی جان کس کی ہاتھ میں ہے؟ وہ یہودی ہے۔ چنانچہ ان کا دباؤ رہا، لیکن پورے عالم اسلام کے ریئیکشن کی وجہ سے وہ اس کو ابھی تک برداشت کرتے رہے ہیں۔ اب خبطی صدر یا خبطی ہونے کی اداکاری کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ سے یہ اعلان کروا لیا گیا۔ کیا یہ اچانک ہو گیا؟ نہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ دہائیوں کی منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے۔ 1897 میں یہودی سہونی یہودیوں نے، آپ کو معلوم ہے نا تقریباً جو ان کے پروٹوکولز ہیں وہ انہوں نے مرتب کیے تھے 1897 میں، تقریباً 120 سال قبل، کہ اب تک تو ہمیں ساری دنیا میں مار پڑتی رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے، مار بہت بڑی پڑتی رہی ہیں اور ہیں وہ مائنورٹی میں، کس طریقے سے پوری نوع انسانی کو غلام بنانا ہے، اور سب سے زیادہ دشمنی ان کی اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ ویسے وہ پوری نوع انسانی سے بھی انتقام لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ہر جگہ جہاں بھی وہ گئے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ رومن ٹائٹس نے 70 عیسوی میں، ٹائٹس رومن جو تھا جنرل، اس نے یہ یروشلم پہ حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کو اس نے مسمار کیا تھا اس وقت، اور پھر وہاں سے بھی فلسطینی وہاں کے جو ہیں وہ یہودی ان کو دیش نکالا دے دیا تھا، تو ساری دنیا میں وہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنی پناہ گاہ تلاش کرتے رہے ہیں، ساری دنیا میں انہیں مار پڑتی رہی ہے۔ لیکن بالآخر پھر انہوں نے مل بیٹھ کر کہ کس طریقے سے پوری نوع انسانی کو حیوان بنا کر نکیل ڈال کر انہیں اپنے تابع کر دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے وہ پروٹوکولز بیٹھ کر طے کیے کہ اب ہم نے اس انداز سے کام کرنا ہے، اور دنیا پر ہم نے خود حکومت کرنی ہے، اور ساری دنیا سے ہم نے انتقام لینا ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر پروٹوکولز کا، اور اسی کا یہ حصہ بھی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کو اتنا عام کیا جائے کہ انسانیت سے گر کر حیوان ہی بن جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہے، اس کی تفصیل مجھے جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ شیطانی منصوبہ جو ہے وہ 120 برس قبل تشکیل دیا گیا تھا، جس میں بالخصوص مسلمانوں کو دین و مذہب سے دور کر کے کمزور کرنا اور انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کرنا بھی ایک ان کا اہم ہدف تھا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ عین شیڈیول کے مطابق اپنے ہدف یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل بھی کیا انہوں نے سنسیئرلی، اور اس میں انہیں کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ اب پوری دنیا ان کے شکنجے میں ہے اس وقت، جبکہ عرب مسلسل پسپا ہو رہے ہیں، عرب ورلڈ کا حال آپ کو معلوم ہی ہے۔ وہ اسرائیل جسے عالم اسلام خصوصاً عرب دنیا میں پہلے ایک ناسور کہا جاتا تھا، کچھ عرب ممالک اب اسے باقاعدہ تسلیم بھی کر چکے ہیں، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے یہودیوں کی، اور کچھ نے اسرائیل سے خفیہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی عربوں کا مقدر اس لیے بنی کہ انہوں نے قرآن پاک جو ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا تھا اس کے احکامات ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے تقاضوں سے قصداً انحراف کیا، اور دین کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر وہ اسلامی کردار ادا نہیں کیا کہ جو مطلوب تھا، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے۔ باقی امت مسلمہ کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، کوئی حکمران بھی اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا روادار نظر نہیں آتا، سوائے ایک ترکی کے فرما روا اردگان، جس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر شدید احتجاج کیا ہے زبانی۔ وہ اس وقت لیڈ بھی کر رہے ہیں مسلم جو بھی حکمران ہیں ان کے اندر، اور یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے۔ دیکھیے، ہر حکمران کو اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے، جس کی خاطر وہ امریکہ اور دوسری دین دشمن قوتوں کی غلامی کرتا ہے۔ ہمارا بھی کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا، ہر شخص جو تخت پہ بیٹھتا ہے، تخت پہ بٹھانے والے بھی وہی ہوتے ہیں، پھر موقع دیتے ہیں، اور کیسے امریکہ کے ڈکٹیشن پر چلتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کو موقع دیا جائے گا، یہ اب ایک الگ داستان شروع ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارے فیصلے بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہم کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں بالعموم۔ تو یہ صورتحال ہے، ہماری جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان کی غلامی پر مجبور ہوتی ہے۔ اگر 57 مسلمان ممالک متحد ہو کر امریکہ سے یہ کہہ دیں کہ اگر تمہارا سفارت خانہ یروشلم منتقل ہوا تو ہم تم سے سفارتی تعلقات منقطع کریں گے، تجارت ختم کر دیں گے، ڈالر کا بائیکاٹ کریں گے، تو امریکہ سے جنگ کیے بغیر بھی اسے مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، سب مل کر کریں تو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ دم خم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن جزاکم۔